بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. حسب معمول آپ کا میزبان عطا دوراب پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین ومن کلام لمولانا علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام. اللہم ان کان عمری مرتعا للشیطان فاقبضنی الیک سریعا. خدایا اگر میری زندگی شیطان کے لیے چراگاہ بن چکی ہے تو جلد از جلد میری روح کو قبض فرما لے. ناظرین آئیے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں, گفتگو شروع کرتے ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد شفا نجفی صاحب سے. قبلہ السلام علیکم اور خوش آمدید. قبلہ آج میں فقہی مسائل پوچھنے سے پہلے چاہوں گا کہ اس حدیث کے بارے میں اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیے, کیونکہ دو تین سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں کہ امام تو معصوم ہیں, وہ اس طرح کی دعا کیوں مانگ رہے ہیں کہ اگر میری زندگی شیطان کے لیے چراگاہ بن رہی ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ طول عمر کی دعا مانگنا ہمارے لیے زیادہ پسندیدہ ہے اور ہم طول عمر کی دعائیں مانگتے ہیں, لیکن اس امام کے کلام میں زندگی کو اگر وہ شیطان کی چراگاہ بن گئی ہے یا اس میں ہم گناہ کر رہے ہیں تو اس پر موت کو ترجیح دی جا رہی ہے, تو کب ہمیں طول عمر کی دعا مانگنی چاہیے اور کب ہمیں زندگی کی قلت کی دعا مانگنی چاہیے, اس پر بھی روشنی ڈالیے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کل سے یہ کام کر رہے ہیں, ایسے احادیث کے انتخاب کر رہے ہیں جو وضاحت طلب ہے, ایک لحاظ سے
بہتر بھی ہے,
بہتر ہے, اچھا عمل ہے. جیسے آپ نے اشارہ فرمایا ہے اس میں دو باتیں ہیں جو وضاحت طلب ہیں.
صحیح.
ایک یہ کہ ایک معصوم امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ایسا جملہ کیوں کہہ رہے ہیں اور کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میری زندگی شیطان کی چراگاہ, خواہشات نفسانی کا غلبہ غیر معصوم کے اوپر ہو سکتا ہے, اسی طرح شیطان کے بہکاوے میں ایک غیر معصوم گناہگار تو آ سکتا ہے لیکن معصوم عن الخطا جن کی طہارت اور عصمت کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہو ان سے گناہ کبیرہ بھی سرزد نہیں ہوتا اور گناہ صغیرہ بھی سرزد نہیں ہوتا, وہ معصوم علی الخطا ہیں.
صحیح.
لیکن اس کے باوجود نہ صرف ائمہ معصومین بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی آپ کے بارے میں اس قسم کی روایات ہیں کہ آپ دن میں کم سے کم 70 مرتبہ استغفار فرماتے تھے, استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. حقیقی معنوں میں استغفار کا مطلب تو یہ ہے کہ انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو, گناہ کبیرہ یا صغیرہ.
صحیح.
اور اس گناہ کو بخشوانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں طلب مغفرت کی جائے, معافی مانگی جائے اللہ. صحیح. تعالیٰ سے. لیکن جو نبی معصوم علی الخطا ہیں وہ بھی طلب استغفار کرتے ہیں. جب آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ تو معصوم علی الخطا ہیں, آپ کو استغفار کی کیا ضرورت ہے, ہم جیسے گناہگاروں کو استغفار کرنا چاہیے.
صحیح.
تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا ایک شکر گزار بندہ نہ بنوں, اور شاید اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہے جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ اگر تم ان کو گننا چاہو تو تم نہ گن سکو, اس کو تم شمار نہ کر سکو. تو بلکہ بعض دعاؤں میں یہ جملہ ہمیں ملتا ہے کہ یہ شکر کا حق ہم اس لیے ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں, اس میں ہمارا ان نعمتوں میں ایک ہمارا اپنا وجود اور ہماری خلقت ہے, پھر اس نے ہم کو آنکھیں دی, زبان دی, پھر کائنات کو ہمارے لیے تسخیر کیا, ان تمام کا ہم شکر ادا کریں اس طرح کی جس نے ہمیں شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے. یعنی جتنے اعضاء بدن اس نے دیے, ہر عضو ایک نعمت ہے اور اس عضو کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کرنا یہ اس کا شکر ہے. یعنی اس طریقے سے شکر انجام دینے کے باوجود بھی بعض دعاؤں کا مضمون یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوتا, اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت کا شکر ادا کرنے کی آپ کو توفیق دی ہے تو یہ توفیق خود ایک نعمت ہے،
صحیح،
یہ توفیق خود ایک نعمت ہے، بلکہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں جب داخل ہوتے ہیں تو اس میں ظاہراً اذن دخول میں اس قسم کا جملہ ہے کہ تو اگر ہم اگر تیری کسی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں تو یہ شکر کی توفیق خود ایک نعمت ہے، اس کے لیے ہمیں ایک اور شکر ادا کرنا چاہیے، اس شکر اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں تو پھر گویا یہ ایک دوسری نعمت ہم کو مل گئی، اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اچھا جی اسی طرح تیسری نعمت کا شکر ادا کریں گے،
تسلسل،
یہ ایک کبھی نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا گویا، آپ فرماتے ہیں کہ خدایا میں تیری نعمتوں کا کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ انسان حتیٰ اگر گناہ سرزد نہیں بھی ہوا تو یہ استغفار کی کیفیت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یہ عمل ہم پسند ہے، بے شک امام معصومین سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ اور ایک اور حقیقت کی طرف بھی یہاں اگر اشارہ کر دیا جائے تو میرے خیال میں فائدے سے خالی نہیں ہوگا، اور وہ یہ کہ جسے کہا جاتا ہے حسنات الابرار سیئات المقربین، حسنات الابرار یعنی عام جو نیک لوگ ہیں ان کی نیکیاں خاصان خدا اور خدا کے مقرب بندوں کے نزدیک وہ گناہ شمار ہوتی ہیں۔ اسی دنیا میں آپ ایک مثال لے سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک مسجد تعمیر کر رہے ہیں اور تعمیر مسجد کے سلسلے میں اگر آپ چندے کی درخواست کرتے ہیں، ایک ایسے آدمی سے آپ چندے کی درخواست کریں کہ جس کی ٹوٹل تنخواہ 5000 ہے اور وہ اب 5000 میں سے 2500 روپے آپ کو دے دے مسجد کی تعمیر کے مد میں، تو آپ کہیں گے کہ بھائی بہت نیک آدمی ہے، سخی آدمی ہے، آدھی تنخواہ اس نے دے دی،
دے دی۔
اور اگر کسی کارخانہ دار کے جس کے کئی وہ کپڑے کے مل ہیں، شوگر مل ہیں، یا کسی ٹرانسپورٹر کے پاس آپ جاتے ہیں جس کی درجنوں کی تعداد میں بسیں چلتی ہیں مختلف روٹوں کے اوپر، اور وہ آپ کو 2500 روپے دے دے، تو آپ یہ کہیں گے تو اس سے بہتر تھا کہ یہ نہ دیتا
صحیح۔
وہ جس کی ٹوٹل تنخواہ 5000 تھی وہ بھی 2500 دے رہا ہے، اور یہ جو درجنوں گاڑیوں کا مالک ہے یا کارخانوں کا مالک ہے وہ بھی، یہ یعنی ایک حقیقت ہے، ہم یوں سمجھا سکتے ہیں اپنے سامعین کو کہ یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے، لیکن یہ کہ اگر کم تنخواہ والا بندہ 2500 دیتا ہے اس کو لوگ نیکی کی نگاہ سے دیکھیں گے، لوگ اس کی تعریف کریں گے، لوگ اس سے ستائش کریں گے،
بالکل۔
اور اگر ایک کروڑ پتی ارب پتی 2500 بلکہ 5000 بھی دے دے تو اس کو تو چاہیے کہ پوری وہ چھت کا لینٹر کا جو خرچہ ہے وہ دے دے، تب لوگ کہیں گے کہ ہاں بھائی اس نے مسجد کی تعمیر کے مد میں کچھ دیا ہے۔ تو جو خاصان خدا ہیں وہ حتیٰ کی جو خدا کی عام عبادت ہے، نماز و روزہ کے جو حالات ہیں، اس کے علاوہ ایک بشر ہونے کی حیثیت سے جو معمول کی زندگی ہے، کھانا ہے، پینا ہے، جیسے ائمہ معصومین کے بارے میں، امیر المومنین کے بارے میں ہے کہ آپ کے باغات تھے، وہاں جاتے تھے، کام کرتے تھے، تو ایک جملہ امیر المومنین کی طرف منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا پالنے والے میں جب اپنے نجی کاموں سے مثلا جاتا ہوں، کھیت جاتا ہوں، گھر کے اندر عام انسانوں کی طرح کھاتا پیتا ہوں، تو وہ میں اس وقت اس طرح تیری ذات کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا جس طرح نماز کی حالت میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اس طرح کی توجہ جو نماز میں تیری طرف ہوتی ہے وہ عام اپنے نجی زندگی کے کاموں کے دوران نہیں ہوتی، اور فرماتے ہیں خدایا مجھے ڈر ہے کہ اس کی وجہ سے تو کہیں میرا مواخذہ نہ کرے، یہ ان کی سوچ کا انداز ہے، اس سے عمل کو بھی گویا وہ ایک گناہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو جبکہ عام آدمی تو اس کی سوچ یہاں تک نہیں جاتی،
کے لیے حسنہ ہے،
تو یہ امیر المومنین کی دعائیں ہیں، سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں، خصوصاً دعائیں مکارم اخلاق، آپ نے ظاہراً اسی سے وہ اقتباس وہاں کا جملہ ہے، تو یہ اس زاویے سے امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سے دعا کرتے تھے۔ اور جہاں تک وہ سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ انسان کو طول عمر کی دعا کرنی چاہیے یا عمر کے کوتا ہونے کی دعا کرنی چاہیے. ہم کہہ سکتے ہیں روایات کی روشنی میں نہ ہر حالت میں طول عمر کی دعا مانگنی چاہیے اور نہ ہر حالت میں عمر کے کوتا ہونے یا جلد موت کی نہ کرنی چاہیے. دیکھا یہ جائے جیسے کہ سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اگر انسان کی زندگی اور اس کی عمر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں وہ گزر رہی ہے تو یہ عمر گویا یہ زندگی ایک نعمت ہے اور اس انسان کو بھرپور استفادہ کرنا چاہیے. ایسے عمر کے دراز ہونے اور اس کے طول ہونے کی دعا کرنی چاہیے. روایات کے اندر بھی وطولاً فی العمر یہ دعا کا حصہ ہے.
تعلیم فرمائی گئی ہیں
جی. اور اگر اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی معصیت میں اس کی نافرمانی میں گزار رہا ہے تو یہ نعمت نہیں ہے, یہ وبال جان ہے. اسی طرح مال کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان وہ وسعت رزق کی دعا مانگے یا ضیق اس کی تنگی کی یا سختی کی, فقر کی اور تنگ دستی کی. یہاں بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر رزق ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو دی ہے اور اس کو اس رزق کو وہاں استعمال کرتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے, اس میں اوروں کا جو حق ہے سادات کا فقراء کا وہ اگر آپ ادا کرتے ہیں تو یہ رزق اور یہ دولت ایک قسم کی نعمت ہے, یہ خدا کے قرب کا باعث ہے, انسان کی سعادت کا باعث ہے. اور اگر خدا نخواستہ یہی مال انسان کے لیے وبال جان بنے, جیسے کہ بعض روایات میں بھی ہے کہ جو آدمی اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں دیتا یہی مال روز قیامت ایک آہنی توک کی صورت میں اس کی گردن میں وہ آویزان یا ڈال دیا جاتا ہے, تو انسان وسعت رزق کی وہاں دعا مانگے یا وسعت رزق اس صورت میں نعمت ہے کہ جب اس رزق کو اللہ تعالیٰ کی معصیت میں خرچ نہ کیا جائے, اس کی اطاعت میں خرچ کیا جائے. اور اگر خدا نخواستہ یہی مال دنیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ ہو تو یہ وبال جان ہے. اس دولت سے اور پھر اس سرمایے سے تو فقر بہتر ہے اور تنگ دستی بہتر ہے.
قبلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں, وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا. ناظرین اس شعر کے ساتھ ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین کرام ایک بار پھر آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا قبلہ ہم اس فقہی مسئلے کی طرف آتے ہیں. یہ مسئلہ ہمارے ذہن میں اٹھ رہا ہے کہ کفن کے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ خاتون, شادی شدہ خاتون فوت ہوتی ہے تو اس کی تکفین تدفین کا سب خرچ شوہر کے ذمے اگر وہ استطاعت رکھتا ہو, اور باقی لوگوں کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ وہ عامۃ المسلمین پر ہے فرض کفائی کے طور پر. ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ مرنے والا شخص صاحب استطاعت بھی تھا اور اس نے وصیت بھی کی ہے, یا اگر اس نے وصیت نہ بھی کی ہو تو کیا اس کے اصل مال میں سے گنجائش ہے کہ ہم لے لیں کفن دفن کا خرچہ, یا نہیں لے سکتے, اس کے ورثہ سے پوچھا جائے گا, یا عامۃ المسلمین نے ہر حال میں اس فریضے کو ادا کرنا ہے, اس کے بارے میں بتائیے گا.
وہ اصل میں ایک آپ کی حدیث کی جو میں وضاحت کر رہا تھا اس کا ایک تتمہ رہ گیا تھا, تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس سے مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت یاد آ رہی ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر حالت میں انسان کو وسعت رزق کی دعا نہیں مانگنی چاہیے اور نہ ہر حالت میں وہ اس کی تنگی یا ناداری یا فقر کی دعا مانگنی چاہیے. فقر کوئی قابل تعریف چیز نہیں ہے, روایات میں ہے اور بڑی سبق آموز اور عبرت آموز حدیث ہے. تو حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک انصاری ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا, یا رسول اللہ میں بڑا تنگ دست اور نادار ہوں, آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری مالی حالت بہتر بنا دے. تو آپ نے فرمایا کہ تم اگر میرا مشورہ مانتے ہو تو اسی فقر اور تنگ دستی اور غربت پر صبر کرو, اس لیے کہ مال دنیا بہت خطرناک چیز ہے, اس کے کچھ لوازمات ہیں, ہو سکتا ہے یہ تیرے لیے, یہ وسعت رزق اور یہ مال و دولت تیرے لیے نقصان دہ ثابت ہو. تو اس نے بہت اصرار کیا, نہیں یا رسول اللہ میں تنگ آ گیا ہوں غربت اور ناداری سے, آپ میرے لیے دعا فرمائیں. آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی, اس دعا کے نتیجے میں اس کے پاس کچھ پیسہ آیا اور اس نے اس پیسے سے وہ کچھ سے وہ ایک دو بھیڑ بکری خرید لی, بکریاں خرید لی اس نے.
صحیح.
ان بکریوں نے بچے دینے شروع کر دیے
ماشاءاللہ سے.
اور پھر آن حضرت کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ بڑی تیزی سے وہ ان کی تعداد بڑھتی گئی اور وہ ان کی دیکھ بھال میں وہ لگا رہا, اور یہ جو پہلے بلا ناغا آن حضرت کی اقتدا میں آ کے نماز جماعت پڑھتا تھا, ان نماز جماعت میں شرکت میں ناغے کرنے لگا. تو آپ نے اس کو روکا اور ٹوکا اور فرمایا کہ دیکھو میں تم سے کہتا تھا کہ یہ مال دنیا بہت خطرناک چیز ہے, صبر کرو, تم نے اصرار کیا, میں نے دعا کی, لیکن اب یہ دولت جو ہے تم میں نہیں پچا پا رہے, اس کی وجہ سے تم نماز میں ناغے کر رہے ہو. تو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ, کوئی وہ کیا کوئی بہانہ کیا کہ میں آئندہ انشاءاللہ یہ غفلت نہیں ہوگی اور پابندی سے آیا کروں گا. لیکن وہ اس طرح سے ان کی تعداد بڑھتی گئی کہ وہ مدینہ شہر, اس زمانے میں مدینہ وہ آج کے مدینے کے برابر نہیں ہے, وہ ایک تقریباً ایک محلہ تھا, بس وہی مدینہ وہ کہلاتا تھا.
صحیح.
تو وہ اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہاں ان کو سنبھالنا مشکل ہو گیا اور اس کو مدینہ شہر سے
باہر جانا
پڑ گیا. اب ظاہر ہے وہ جتنا مدینہ شہر سے اور مسجد نبی سے
دور
رہائش ہوگی اسی حساب سے پھر وہ
مشکل
ناغید اور زیادہ ہونے لگے. تو تقریباً نماز جماعت میں آنے کا سلسلہ ترک ہو گیا, نماز جماعت میں تو وہ نہیں آ سکا. البتہ وہ مال مویشی کی تعداد بڑھتی گئی اور یہاں تک بڑی کہ لوگوں نے بتایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ, وہ انصاری کی جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کے نتیجے میں آپ کی دعا کے بدولت وہ مال و دولت دی تھی, اور بھیڑ بکریوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اس میں زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے, یعنی 121 بھیڑ بکریاں اگر کسی کے پاس ہوں, سال بھر اس کی ملکیت میں رہیں اور وہ آزاد جنگل میں وہ چرتی رہیں اور ان کو اس کو اپنی جیب سے کچھ نہ دینا پڑے, تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے.
صحیح.
اس کو نصاب کہتے ہیں, یعنی 121 لوگوں نے بتایا کہ اس کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے. تو اس وقت کے اس کے نظام کے مطابق جس کے مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی تھی, گندم ہو یا جو ہو, کھجور ہو یا کشمش ہو یا بھیڑ بکری یا سونا چاندی, جب وہ سکے کی صورت میں ہو, تو ایک نظام تھا زکوٰۃ کا, عاملین فی الزکوٰۃ کہلاتے تھے, جن کی جو شعبۂ زکوٰۃ کے ملازمین ہوتے تھے ان کو بھیج دیتے تھے آن حضرت دیہاتوں میں زمینداروں کے پاس کہ فلاں سے جا کے زکوٰۃ وصول کر کے لے آؤ, اور حکم بھی ہے خود من اموالہم صدقہ, لوگوں سے صدقہ وصول کریں. صدقہ سے مراد واجب صدقہ یعنی زکوٰۃ ہے.
صحیح.
اور آپ ان کے لیے دعا کریں, اس لیے کہ آپ جب دعا کریں گے تو ان کو سکون ملے گا, یہ قرآن کی آیت کا مضمون ہے. تو آپ نے بندہ بھیجا اور اس نے جا کے اس انصاری سے کہ جس کو آن حضرت کی دعا کے طفیل میں اتنی دولت ملی تھی, اس نے کہا کہ میں رسول اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور سنا یہ ہے کہ تمہارا مال میں زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے, تو جو آپ کے ذمے زکوٰۃ بنتی ہے وہ جتنی بھی بھیڑ بکریاں ہیں وہ دے دیں تاکہ وہ مستحقین تک فقراء تک پہنچا سکیں. تو روایت کہتی ہے اس شخص نے معذرت کی, زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا.
عجب.
اس مال میں سے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ جو مال ان حضرت کی دعا کے نتیجے میں اس کو ملا تھا, اور وہ بھی کسی عام صحابی یا امام جمعہ کی طرف سے نہیں, رسول خدا کا نمائندہ جاتا ہے اور رسول خدا کی طرف سے یہ پیغام دیتا ہے, مگر وہ
اتنا نہیں کرتا,
کہتا ہے کہ میں جو ہے نا وہ معذرت خواہ ہوں کہ میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا. ظاہر ہے ایسی دولت اور ایسا مال اور ایسا رزق, یہ اس کو نعمت نہیں کہنا چاہیے, اس کو وبال جان کہنا چاہیے. تو وہ دولت قابل تعریف ہے اور اس کی دعا بھی مانگنی چاہیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہو, جس سے نادار اور درماندہ لوگوں کی کمک اور مدد ہوتی ہو.
صحیح.
لیکن وہ مال کی جس سے حقوق ادا نہ کیے جائیں, جو روز قیامت سے ایک آہنی توق کی شکل اختیار کرے اور انسان کی گردن کے اندر اس کو ڈال دیا جائے, اس سے یقیناً فقر اور تنگ دستی اور غربت بہتر ہے. تو یہ زندگی یا طول عمر اور یہ تقریباً ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں ترجیحات کے اعتبار سے. اگر زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزرتی ہے تو اس زندگی کے دراز ہونے کی دعا کی جائے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی معصیت میں گزرتی ہے، بلکہ قرآن کی آیت تو کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض ناپسندیدہ لوگوں کو جو کہ اللہ کی طرف سے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں اسی دنیا میں، وہ ان کے عذاب کو ٹال دیتا ہے، ان کو ڈھیل دیتا ہے، اور یہ ڈھیل بھی کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ہم گناہگار ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمارا محاسبہ نہیں کیا، ہم کو اللہ تعالیٰ نے چھیڑا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم، کفار یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو ہم نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے اس میں ان کی کوئی بھلائی ہے، تو ہم نے ان کو بھلائی اس لیے ڈھیل اس لیے دی ہے کہ ان کے گناہوں میں اور اضافہ ہو جائے، یا کہ یکایک ہم ان کو اپنے وہ گرفت میں لے آئیں۔ یہ ایک قرآنی حقیقت ہے، اور سنت میں بھی اس کی تصریح موجود ہے کہ اس زندگی کے دراز ہونے کی دعا کی جائے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اور یہ سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمانا یا اس زندگی کی دراز ہونے کی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی ہوتی ہو، اسی طرح رزق اور مال و دولت کا مسئلہ ہے۔
جیسے قبلہ آپ کی گفتگو سے مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ تو قبلہ بڑھتے ہیں اپنے اس فقہی سوال کی طرف کہ مرنے والا شخص اس کی تکفین تدفین عامۃ المسلمین پر ہی واجب ہے یا اس کے اپنے مال سے بھی لی جا سکتی ہے؟
جی اس پر روشنی ڈالیے گا۔ وہ اچھا سوال ہے، غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو باقی تمام مسلمانوں پر فرض کفائی، واجب کفائی ہے کہ وہ اس کو غسل دیں، کفن دیں، اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنائیں۔ لیکن جہاں تک میاں بیوی کا تعلق ہے، اگر خاتون کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے کفن دفن کے تمام اخراجات اس کے شوہر کے ذمہ ہیں۔ اس کے علاوہ باقی اگر کوئی اس دنیا سے اٹھتا ہے تو یہ پھر دیکھا جائے گا، اگر اس کی جائیداد ہے، اس کے پاس کوئی نقد رقم ہے یا کوئی بھی ترکہ ہے کہ جس میں سے کفن کا خرچہ اٹھایا جا سکتا ہے، تو فقہا نے فرمایا ہے کہ واجب کفن جو کہ تین کپڑوں پر مشتمل ہے، اور وہ مستحب کپڑے کی جو عام طور پر دیے جاتے ہیں، جیسے امامہ ہے یا جیسے وہ
تھوڑی زائد مقدار ہے،
وہ جی ہاں، وہ جو برد یمانی ہے، یا خاتون کے لیے وہ سینہ بند ہے یا مکھنا وغیرہ، جو کپڑے عام طور پر واجب تو نہیں ہیں مگر مستحب ہیں اور عام طور پر ان کو یہ کفن میں دیا جاتا ہے، تو واجب کپڑوں کا خرچہ اور ان مستحب کپڑوں کا خرچہ جو عام طور پر میت کو دیا جاتا ہے، وہ اس کے اصل مال میں سے، ترکہ میں سے اٹھایا جائے گا، حتیٰ کہ اگر اس کے علاوہ کسی اور کا کوئی قرض اس کے ذمے تھا، اس قرض کی ادائیگی سے پہلے، اور اگر اس نے زندگی میں کوئی وصیت کی ہو کہ میرے مال میں سے مثلاً فلاں کو اتنا دینا، فلاں مسجد کو، فلاں مدرسے کو اتنا دینا، تو قرض اتارنے سے پہلے اور وصیت پر عمل کرنے سے پہلے واجب کفن کا خرچہ اور یعنی مستحب کفن جو عام طور پر دیا جاتا ہے، وہ اس کے اصل مال میں سے اٹھایا جائے گا،
صحیح،
اور پھر قرض اتارا جائے گا، وصیت پر عمل کیا جائے گا، اس کے بعد پھر وہ نوبت آتی ہے وارثوں میں تقسیم کی۔ یہ تو قرآن کی صریح آیت ہے جی، کہ وہ اس کو مال کو وارثی میں تقسیم کرو اس مرحوم کے قرض اتارنے کے بعد یا اس کی وصیت پر عمل کرنے کے بعد، لیکن جو کفن کا مسئلہ ہے یہ سب سے مقدم ہے، یعنی قرض اتارنے سے پہلے اور وصیت پر عمل کرنے سے پہلے یہ اٹھایا جائے گا، جی ہاں، اصل مال میں سے اٹھایا جائے گا۔ اور اگر خدا نے خواستہ اس کے پاس کوئی ترکہ نہیں ہے، نہ اس کے پاس کوئی نقد رقم ہے اس کے گھر میں یا بینک میں، کوئی اور ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ اس کو فروخت کر کے، اس کو بیچ کے اور اس کی قیمت سے واجب یا مستحب کفن کو خریدا جائے، ایسی صورت میں پھر عام مسلمانوں کا فرض بنتا ہے، اس کو پھر برہنہ اس کو دفن نہ کریں کہ اس کے ترکے میں، اس کے جائیداد میں کچھ نہیں ہے، لہذا اس کو بغیر کفن کے دفنائیں، نہیں، ایسی صورت میں مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ کم سے کم جو واجب کفن ہے وہ اس کو دیں اور اس کو دفنائیں، ورنہ جس کو بھی پتہ چلے گا کہ ایک مسلمان کا انتقال ہوا ہے اور
کفن دفن نہیں کیا گیا
پھر وہ گناہگار ہوگا اور جواب دہ ہوگا اللہ کی بارگاہ میں.
صحیح. قبلہ آپ کی تشریف آوری کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کیونکہ پروگرام کا وقت ہمیں یہاں پر کہتا ہے کہ پروگرام کو ختم کر دیں. ناظرین کرام, ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا, ہمیشہ کی طرح امیدوار ہیں ہماری گفتگو آپ کے لیے مفید رہی ہوگی, اور ہم آپ سے یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی آراء اور اپنے مشوروں سے نوازیں. ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر موجود ہے, اسے نوٹ کیجیے اور ہمیں لکھیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر. Yeah.